الحمد لله وكفى سلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم واذا طلقتم النساء فبلغن اجلهن فامسكوهن بمعروف سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وإذا طلقتم النساء اور جب طلاق دے دی تم نے عورتوں کو فبلغنا اجلهن اور وہ پہنچ چکی اپنی عدت کو فامسکوهن بمعروف تو پھر ان کو رکھ لو موافق دستور کے مطابق اچھی طرح سے ان کو رکھ لو او سرحوهن یا ان کو چھوڑ دو اچھی طرح سے بمعروف یعنی اچھی طرح سے. قرآن پاک کی اس آیت کے اندر بتایا جا رہا ہے کہ جو عورتیں جب جن کو طلاق آپ دے دیں اور طلاق دینے کے بعد ان کی عدت پوری ہو جائے تو عدت پوری ہونے کے بعد یا تو آپ ان کو رکھ لیں اچھی طرح سے یا آپ ان کو چھوڑ دیں اچھی طرح سے. تو عام طور پہ ذہن میں تو یہ آتا ہے کہ عدت پوری ہو گئی تو پھر تو ختم ہو گئی معاملہ, تو یہ یہاں کہہ رہے ہیں کہ عدت پوری ہو جائے تو رکھ لو اور پھر رکھنے کی یا تو پھر چھوڑ دو. تو یہاں جو طلاق دی ہے وہ طلاق رجعی دی ہے, جو پہلی طلاق ہوتی ہے جو اس کو ایک طلاق کہتے ہیں, اور یہی ایک طلاق دینا ایک وقت میں یہی صحیح سنت کے مطابق طلاق ہے. یہ جو تین تین طلاق کے ساتھ دے دینا اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پسند نہیں فرمایا, بلکہ آپ نے کہا کہ یہ تو دین کے یہ دین کے ساتھ مذاق ہے کہ انسان تین مرتبہ تین طلاق ایک ساتھ دے دے. تو یہ جو ایک طلاق دی جاتی ہے طلاق رجعی, یہ طلاق دینے کے بعد عورت جو ہے وہ عدت پہ جاتی ہے, اور عدت پہ جانے کے بعد ان سے کہا جاتا ہے مرد سے کہ تو اب عورت کو ٹنگا کے نہیں رکھ سکتا, کہ ایک اگر پوری اس نے عدت پوری کر لی ہے تو اب فیصلہ کرنا ہے تم نے کہ یا تو اس کو چھوڑ دو تو چھوڑنا بھی اچھی طرح سے ہے, یا اس کو رکھ لو تو رکھنا بھی اچھی طرح سے ہے. دونوں طرح سے جو بھی کرو گے وہ اس کے ساتھ, قرآن پاک کا لفظ استعمال ہوا ہے بمعروفن, رکھنا ہے تو اچھی طرح سے, چھوڑنا ہے تو اچھی طرح سے. یعنی چھوڑنا اچھی طرح سے کا کیا مطلب ہے, جو پچھلی آیتیں آئی تھیں کہ جب ان کو اچھی طرح سے چھوڑو گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ تم ان سے مہر واپس نہیں لو گے, ان سے مطالبات نہیں کرو گے. اور اگر ان کو رکھنا اچھی طرح سے ہے تو وہ اگلی آیت میں بتایا گیا کہ اچھی طرح سے رکھنے کا کیا مطلب, فرمایا وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ زِرَارًا لِتَعْتَدُوا, تو ان کو نہیں رکھنا ستانے کے لیے کہ ان پر زیادتی ہو. تو عورتوں کو جب آپ واپس رکھتے ہیں ایک طلاق دینے کے بعد, تو اب شریعت آپ سے یہ کہتی ہے کہ اب پرانی جو باتیں ہیں ساری بھول جائیں, لڑائی سے دل کو صاف کر لیں. جب لڑائی سے دل کو صاف کر لیں تو پھر جو ہے وہ پھر بندہ رکھ سکتا ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ یہ لڑائی سے دل کو صاف اگر نہیں کرتے اور ان کو زبردستی زیادتی کرنے کے لیے رکھتے ہیں کہ اچھا بدلہ لوں گا, اپنی ہی قید میں رکھوں گا اور پھر اس کو ناراض کروں گا, اس کو ستاؤں گا, اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو ایسا کرے گا وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ, جو بھی اس طرح کرے گا فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ, اس نے اپنا ہی نقصان کیا, اس نے اپنی نفس کے اوپر ظلم کیا. تو قرآن پاک کی اس آیت میں اصل میسج جو مل رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر, تو سب سے پہلی بات جیسے کہ حدیث پاک میں آیا ہے کہ یہ طلاق جو ہے یہ حلال چیزوں میں سب سے زیادہ مبغوض اور مکروہ چیز ہے حدیث پاک میں آیا اللہ تعالیٰ کے نزدیک, مگر اگر یہاں تک بات پہنچ جاتی ہے تو اس کو اچھی طرح سے چھوڑنا ہے یا اچھی طرح سے رکھنا ہے. ضروری نہیں ہے کہ زبردست قسم کے جو ہیں وہ اختلافات ہوں, لڑائیاں ہوں, جھگڑے ہوں, ایک اچھے دستور کے موافق چھوڑنا ہوتا ہے. اسی لیے جب عورت کو طلاق دے دی جائے تو شریعت کہتی ہے کہ ان کو کچھ نہ کچھ دینا ہوتا ہے, ہدیہ کے طور پہ, گفٹ کے طور پہ. قرآن پاک کی یہ آیت فرما رہی ہے, وَلِلْمُطَلِّقَاتِ مَتَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ حَقًّا عَلَى الْمُتَّقِينَ, کہ سب طلاق دیوی عورتوں کے لیے کچھ فائدہ پہنچانا قاعدے کے موافق مقرر ہے ان کے لیے جو اللہ سے ڈرتے ہیں. تو دیکھیے یہ طلاق کے بعد اگر چھوڑنا بھی ہے, چھوڑنے کا بھی دستور بتا دیا کہ چھوڑتے وقت بھی کوئی گفٹ دے, اور اس میں لکھا ہوا ہے کہ کم از کم ایک جوڑا دینا چاہیے تاکہ یہ اچھی بھلی طرح سے چھوڑنا ہو جائے. تو اس آیت کا یہی مقصد کہ جب چھوڑو تو اچھی طرح سے چھوڑو, اور اگر رکھنا ہے تو بھی اچھی طرح سے, ستانے کے لیے نہیں رکھنا. اس نیت کے ساتھ رکھیں گے تو پھر اپنا نقصان کر رہا ہے. اور اگلی آیت کا, اسی آیت کا اگلا حصہ, وَلَا تَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا, اور مت ٹھہراؤ اللہ کے احکام کو ہنسی مذاق کے لیے. کون سے احکام؟ کچھ لوگ ہیں جو طلاق جو ہے اس کو ہنسی مذاق میں دے دیتے ہیں اور اس کو طلاق نہیں سمجھتے, حالانکہ یہ طلاق کا معاملہ بہت ہی نازک ہے, اور زبان سے یہ الفاظ نکل جانا یہ بہت ہی زیادہ نازک معاملہ ہے. بلکہ فقہا نے فرمایا کہ جن چیزوں میں لفظ طلاق نہیں بھی استعمال کیا مگر طلاق جیسا لفظ تھا اور پیچھے نیت بھی طلاق کی تھی تو پھر طلاق ہو جاتی ہے. تو اس لیے اس طلاق کو مذاق نہ ٹھہرائیں. کئی سارے لوگ ہوتے ہیں بس مذاق میں طلاق اور مذاق میں نکاح وغیرہ کر لینا. حدیث پاک میں آتا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تین چیزیں ایسی ہیں کہ جن کے اندر ہنسی کے طور پر کرنا اور واقعی طور پہ کرنا جو ہے وہ برابر ہے. تین چیزیں ایسی جن کو ہنسی کے طور پہ کرنا یا اصل میں کرنا دونوں برابر ہیں, ایک طلاق ہے, دوسرا اطاق ہے یعنی غلام کو آزاد کرنا, اور تیسرا نکاح ہے. کہ نکاح بھی اگر ہنسی مذاق میں کریں گے اور سامنے گواہ بیٹھے ہیں تو نکاح ہو جائے گا, طلاق بھی اگر ہنسی مذاق میں دی تو ہو جائے گا, غلام کو آزاد کر دیں گے تو وہ بھی ہنسی مذاق میں ہو جائے گا. تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق نہ بناؤ. اور اگلی, اسی آیت کے اگلے سے میں فرمایا, وَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, اللہ اکبر, اور اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کو یاد کرو جو تمہارے اوپر ہے. تو اللہ تعالیٰ کے احسانات کو یہاں بھی یاد کرنا ہے. یہ جو آیت ہے نا, آیت کا حصہ وَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ, یا اس طرح یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم, کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو. اللہ تعالیٰ بار بار قرآن پاک میں یاد کرواتے ہیں کہ اللہ کے احسانات کو یاد کرو. جب انسان اللہ کے احسانات کو یاد کرتا ہے تو پھر انسان کے دل میں نرمی آتی ہے, ورنہ سخت دل ہوتا ہے. اور انسان ہے نا, انسان ناشکرا ہے, وہ احسانات کو بھول جاتا ہے. اللہ تعالیٰ بڑے بڑے احسانات کرتے ہیں اور انسان اس وقت وقتی طور پہ تو کچھ نہ کچھ اس احسان کا ادراک کر لیتا ہے. ظاہر ہے مصیبت جو دور اللہ تعالیٰ نے کی ہوتی ہے, اس کے بعد وہ اسی طرح ناشکرا بندہ بنتا ہے, اسی طرح اللہ تعالیٰ کا نافرمان بنتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی مشہور دعا, اور آپ دعا فرمایا کرتے تھے, اللہم عینی علی ذکرکا و شکرکا و حسنی عبادتک, اے اللہ میری مدد کر دے ذکر کرنے پہ, شکر کرنے پہ, اور اپنی اچھی عبادت کرنے پہ میری مدد فرما. تو یہ اچھی عبادت جو کرنا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بڑی نعمت ہوتی ہے, اور یہ جو شکر کرنا ہے یہ بھی بڑی ہی نعمت ہوتی ہے. جو کثرت سے شکر کرتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے بندے کے دل کو سکون عطا فرماتے ہیں. جس کی زندگی میں شکر نہیں, جس کی زندگی میں شکوے ہیں, جس کی زندگی میں ناشکری ہے, ایسے بندے کے دل میں سکون آ ہی نہیں سکتا. اللہ تعالیٰ اس کو دنیا بھر کی نعمتیں دے دیں پھر بھی سکون نہیں آئے گا. اور جس کے دل کے اندر شکر ہے اس کے پاس دنیا کی نعمتیں نہ بھی ہوں اللہ تعالیٰ اس کو سکون کی نعمت ضرور دے دیتے ہیں. تو اس وقت بھی اس قرآن پاک کی طلاق کی آیتیں بیان کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ شکر کرنے کا حکم فرما رہے ہیں، نعمتوں کو یاد کرنے کا حکم فرما رہے ہیں. اور صرف یہ نعمت نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَذْكُرْ نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اللہ تعالیٰ کے احسان جو تم پر ہیں ان کو بھی یاد کرو. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُمْ مِنَ الْكِتَابِ، وہ جو کتاب تم پر اتاری ہے، یہ جو قرآن اتارا ہے جس کے ذریعے سے نصیحتیں ملتی ہیں، جس کے ذریعے سے زندگی گزارنے کا طریقہ ملتا ہے، جس کو پڑھ کر برکتیں حاصل کرتے ہیں، فرمایا اس کو بھی یاد کرو. وَالْحِكْمَتَ، اور علم کی باتیں، يَعِذُكُمْ بِهِ، جن کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کرتے ہو. تو انسان جو ہے وہ اللہ کی نعمتوں کو بھول جاتا ہے. کتنی مرتبہ ہم یاد کرتے ہیں کہ یا اللہ تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے یہ قرآن اتارا کہ جس کے ذریعے سے ہمیں زندگی صحیح گزارنے کا موقع ملا. اللہ تعالیٰ یاد دلا رہے ہیں کہ یہ والی نعمت بھی یاد کیا کرو، اور یہ جو علم تم کو مل رہا ہے اس علم کے اوپر بھی اللہ کا شکر ادا کیا کرو. اور یہ جو حکمت کی باتیں جس کی وجہ سے تم کو نصیحت مل جاتی ہے، اللہ تعالیٰ تمہاری زندگیوں کو بہتر کر دیتے ہیں باقیوں سے جن کو نصیحت نہیں ملتی، اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے. تو مومن اگر سوچے تو شکر ادا کرتے کرتے اس کو یہ احساس ہوگا کہ واقعی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر ہی نہیں سکتا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھا کہ اے میرے پیارے موسیٰ، بلکہ موسیٰ علیہ السلام نے پوچھا اے اللہ کے نبی، موسیٰ علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے نبی آپ ہمیں بتائیں کہ ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. اللہ کے نبی ہمیں کیسے پتہ چل جائے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہیں. موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ تشریف لے گئے اور پوچھا اے اللہ میری قوم پوچھ رہی ہے کہ انہیں کیسے پتہ چلے کہ آپ ان سے راضی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان سے کہہ دو کہ اگر وہ مجھ سے راضی ہیں تو پھر میں ان سے راضی ہوں. اور ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ قوم نے پوچھا کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر کیسے ادا کریں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب میں فرمایا کہ انہوں نے پوچھا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کیسے کریں کہ اتنی ساری اللہ کی نعمتیں ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے جواب فرمایا کہ جب وہ یہ احساس کر لیں کہ اللہ کی مجھ پر اتنی نعمتیں ہیں کہ میں شکر ادا کر ہی نہیں سکتا، تو گویا کہ اس نے شکر ادا کر دیا. تو انسان ہر حالت میں ہر وقت اس حالت میں رہے کہ اس کو اس چیز کا ادراک ہو کہ میں اللہ تعالیٰ کے احسانات کے بوجھ تلے دبا ہوا ہوں. ایسا بندہ سکون میں ہوتا ہے، ایسے بندے کا دل نرم ہوتا ہے، اس کو مال دوسروں پہ خرچ کرنے میں کوئی پرابلم نہیں ہوتا، اس کو کوئی اگر پریشانی اونچ نیچ آ جاتی ہے تو اس کو برداشت کرنے میں پرابلم نہیں ہوتا. ورنہ جو بندہ ناشکرا ہوتا ہے تھوڑی اونچ نیچ ہو جائے تو شور ہنگامہ اور پریشانی اور غم. تو وَذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور تم یاد کرو اللہ کا احسان جو تم پر ہے. وما انزل علیکم من الکتاب، اور جو کتاب اتاری تم پر اس پر بھی اللہ کا شکر ادا کرو. والحکمت، اور علم کی باتیں جو تم پر اتاری اس کا بھی شکر ادا کرو. یعظکم بہی، انہی باتوں کے ذریعے تو تم نصیحت حاصل کرتے ہو، اپنی زندگیوں کو بہتر کرتے ہو. آگے فرمایا واتقوا اللہ، اور اللہ سے ڈرو. واتقوا اللہ کا حکم قرآن پاک میں سینکڑوں مرتبہ آیا. کیوں آیا؟ کیونکہ کوئی بندہ اللہ کا ولی نہیں بن سکتا جب تک کہ یہ تقوانہ اختیار کرے، جب تک کہ گناہوں سے بچے نہیں. صبح سے شام تک تسبیحات پھیرتا رہے اور رات بھر روتا رہے اللہ کو یاد کر کر کے، اور صبح گناہ کرتا ہے تو اولیاء میں شامل نہیں ہو سکتا. جو گناہ سے بچے گا وہ اللہ کا مقرب ہے. الا ان اولیاء اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے جان لو اللہ کے دوست وہ ہیں. لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، نہ ان کے اوپر کوئی غم ہے نہ ان کے اوپر کوئی خوف ہے. لا خوف علیہم ولا يحزنون والذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ وہ لوگ ہیں جو ایمان لے آتے ہیں اور تقوی اختیار کرتے ہیں. تو اللہ کے نزدیک سب سے عزت والا، سب سے رتبے والا، سب سے بڑا جو بندہ ہے وہ ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، ظاہر میں بھی گناہوں سے بچتا ہے، اور جب وہ اللہ کے سامنے اکیلا ہوتا ہے، لوگ اسے نہیں دیکھ رہے ہوتے، اس وقت بھی گناہ سے بچتا ہے، یہ اللہ کا ولی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو قرآن پاک میں بار 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 بتایا۔ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ ایک ایک آیت میں دو دو مرتبہ یہ حکم فرمایا۔ یا ایہا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدہ وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله۔ دیکھیں ایک ہی آیت میں دو دو مرتبہ حکم آ گیا کہ تقوی اختیار کرو، اللہ سے ڈرو، گناہوں سے بچو۔ تو اصل اللہ تعالیٰ کا جو بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کا پسندیدہ بندہ، وہ وہی ہے جو گناہوں سے بچتا ہے، جو تقوی اختیار کرتا ہے۔ تو یہ یہاں پہ لانے کی ضرورت اللہ تعالیٰ کو کیوں، اللہ تعالیٰ نے یہاں کیوں حکم فرمایا تقوی اختیار کرنے کا، کہ یہ جو پیچھے طلاق اور جو بیوی کو رکھنا یا بیوی کو چھوڑنے کا معاملہ ہے، اس میں جو دلی خلش ہوتی ہے، جو تکلیف دینے والا معاملہ ہوتا ہے، وہ آپس میں دو دلوں کا معاملہ ہوتا ہے۔ اس دلوں کے معاملے میں بھی اللہ سے ڈرنا ہے کہ کسی کو دل کے اندر ایسی تکلیف نہ پہنچاؤ کہ اس کو غم ہو جائے۔ تو دل کو خوش کرنا ہے کسی کے، اب یہ کسی کو نظر بھی نہیں آ سکتی یہ چیز، یہ تو تقویٰ ہے۔ انسان اپنے دل میں یہ نیت کرے کہ دوسرے کے دل کو میں نے خوش کرنا ہے، اس کو ناراض نہیں کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی آیات کا مذاق نہ اڑاؤ، اللہ تعالیٰ کے حکم کو مذاق، یہ دل کی بات ہے۔ تو جس کے اندر تقویٰ ہوگا وہ اس سے بچے گا۔ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا شکر جو کرنے کا حکم آیا پیچھے، تو یہ بھی تو دل کی بات ہے نا۔ دل کے اندر کوئی بندہ ہے، وہ دل کے اندر اس کو محسوس کر رہا ہے کہ میں اللہ کی نعمتوں میں دبا ہوا ہوں، کوئی بندہ اس کو احساس ہی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نعمت پہ نعمت دیے جا رہا ہے، اور وہ ناشکری پہ ناشکری کیے جا رہا ہے۔ تو یہ تو دل کا معاملہ ہے، اور جس کے دل میں تقویٰ ہوگا وہ ان امور کو پورا کرے گا، کہے گا ہاں جی یہ میری ضرورت ہے، یہ میری ذمہ داری ہے کہ میں جو ہوں وہ اپنے دل سے شکر ادا کروں، میں جو ہوں وہ دوسروں کا دل نہ دکھاؤں، جس بیوی کو طلاق دے رہا ہوں اس کا بھی دل خوش کروں۔ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں حکم فرمایا۔ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ جان لو کہ تم لوگوں سے جتنا بھی چھپا لو، جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز کے جاننے والے ہیں۔ لوگوں سے جتنا بھی چھپا لو، اللہ تعالیٰ تو پھر جانتے ہی ہیں۔ تو قرآن پاک کی اس آیت میں بھی طلاق سے متعلق حکم تھے، اور آگے آنے والی آیت میں بھی طلاق سے متعلق ایک اور بہت ہی اہم حکم فرمایا۔ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، جب طلاق دے دی اب تم نے عورت کو، فَبَلَغْنَا أَجَلَهُنَّ، اور وہ اپنی عدت کو پوری کر چکی، فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَا أَزْوَاجُهُنَّ، اب نہ روکو کہ وہ نکاح کر لیں اپنے شوہر سے، یعنی اپنے اب نئے والے شوہر سے اگر نکاح کرنا چاہ رہی ہے تو اسے نہ روکو۔ اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُمْ، جبکہ آپس میں وہ راضی ہو گئے، بالمعروف اچھی طرح سے دستور کے موافق اگر راضی ہو گئے ہیں تو ان کو نہ روکا جائے۔ تو کئی مرتبہ انسان جو ہے رنجش ہوتی ہے، جھگڑا ہوتا ہے، لڑائی ہوتی ہے، تو انسان اس ضد پہ ہوتا ہے کہ میں بھی طلاق دے دوں اور یہ بھی آگے کسی سے شادی نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ اس چیز سے رکنا ہے تم نے۔ اور صرف یہی نہیں فرمایا کہ اس سے رکو، بلکہ آگے فرمایا ذالک یوعظ بہ من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، یہ نصیحت کی جا رہی ہے اس بندے کو جو اللہ اور آخرت پر ایمان لاتا ہے۔ جو اللہ اور آخرت کا خیال کرنے والا ہے نا، وہ یہ حرکت نہ کرے کہ طلاق بھی دے دی اور اب اس کا آگے رشتہ بھی نہیں ہونے دے رہا ہے۔ ایسا ہی ہوتا ہے نا، طلاق ہو جاتی ہے، پھر اسی عورت کی جو ہے وہ مرد کبھی ادھر بات کر رہا ہے، ادھر بات کر رہا ہے، تاکہ اس عورت کا آگے رشتہ بھی نہ ہو سکے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جو اللہ اور آخرت پہ ایمان لے کے آتا ہے اس کو چاہیے کہ اس چیز سے رک جائے۔ پھر آگے فرمایا ذالکم ازکا لکم و اطہر، اگر تم اس سے رکتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت ہی ازکا، تزکیے کا باعث ہے، ستھرائی کا باعث ہے، باطنی پاکی کا باعث ہے، و اطہر اور یہ تمہارے لیے پاکیزگی کا باعث ہے. کئی مرتبہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ بس نوافل پڑھ لینا اس سے پاک ہو جائیں گے. ہاں نوافل کا پڑھنا جو ہے یہ بھی پاکی کا ایک ذریعہ ہے، مگر جب تک اللہ تعالی کے یہ بھیجے ہوئے احکام کی پابندی نہیں ہوگی پاکی نہیں ہو سکتی. ہاں نفل پڑھیں گے، اللہ کو یاد کریں گے، ضرور پاک ہوں گے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالی نے فرمایا قد افلح من زکاہا قد افلح من تزکا وذکر اسم ربہ فصلی. تحقیق فلاح پا گیا، کامیاب ہو گیا وہ جس نے اپنے آپ کا تزکیہ کیا، تزکا، جس نے پاکی حاصل کی، ستھرائی حاصل کی. کون؟ وذکر اسم ربہ فصلی، جو اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ خوب کرتا ہے اور نماز پڑھتا ہے. تو اس سے پتہ چل گیا جو نوافل پڑھتا ہے، جو اللہ اللہ کرتا ہے، تسبیحات پھیرتا ہے، اس کو تزکیہ حاصل ہوتا ہے. مگر یہ نمازیں پڑھنا، اللہ اللہ کرنا، اس سے جو تزکیہ حاصل ہوگا، جو تزکیہ والا بندہ ہوگا وہ پھر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی نافرمانی نہیں کرے گا. تو قرآن پاک کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ چار چیزیں کرو گے تو تزکیہ حاصل ہوگا. یہ جو مقصد ہے نا کہ انسان باطنی طور پہ پاک ہو جائے، اس کو قلب سلیم عطا ہو جائے، تو اس آیت سے تو پتہ چلتا ہے کہ چار چیزیں کرے گا تو یہ ملے گی باطنی پاکی. اللہ تعالیٰ فرمائیے تمہارے لیے زیادہ پاکی کا باعث ہے. کیا یہ چار چیزیں ہیں؟ فرمایا پہلی چیز یہ ہے کہ جب عورت عدت پوری کر لے گی تو عورت کو اچھی طرح سے یا چھوڑنا ہے یا اچھی طرح سے رکھنا ہے. دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ ہے کہ جی اللہ تعالیٰ کے حکم کا مذاق نہیں اڑانا ہے کہ مستی میں طلاق دے دی تو مستی میں نکاح کر لیے، تو مستی میں غلام آزاد کر دیے. تو جو اس چیز میں خوف رکھے گا، جو عورت کو چھوڑنے میں یا رکھنے میں خوف رکھے گا کہ جی اچھی طرح سے رکھنا ہے یا اچھی طرح سے چھوڑنا ہے. تیسری چیز کیا فرمائی؟ کہ اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو. اور چوتھی چیز کیا فرمائی؟ کہ جب عورت کو طلاق دے دی ہے تو اب اس کا آگے نکاح ہونے میں رکاوٹ نہ بنو. تو ان چیزوں کا تو ذکر کے ساتھ، ان چیزوں کا نماز کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں ہے. تو پتہ چلا کہ جب انسان صحیح معاملات کرتا ہے، اس کے معاملات صاف ہوتے ہیں، تب جا کے تزکیہ حاصل ہوتا ہے. اسی لیے ہمارے مشائخ نے فرمایا کہ وہ انسان جو کہ رات بھر عبادت کرتا ہے اور پورا پورا سال روزے رکھتا ہے، اگر وہ گناہ کرتا ہے تو وہ شیخ نہیں ہے. وہ شیطان تو ہو سکتا ہے مگر شیخ نہیں ہو سکتا. تو جو بندہ اللہ کے اولیاء میں ہے، اللہ والا ہے، اس کی نشانی یہی ہے کہ وہ گناہوں سے بچتا ہے، اس کے معاملات صاف ہوتے ہیں. تو یہ ان مبارک آیتوں سے پتہ چل رہا ہے کہ جو تزکیہ ہے یہ صرف لمیٹڈ نہیں ہے، صرف کہ انسان بس تسبیحات پھیر لے تو تزکیہ نہیں. ان تسبیحات پھیرنے کا بھی اصل مقصود یہ ہے کہ انسان ہر گناہ سے بچ جائے. کسی نے حضرت اقدس ثانوی رحمۃ اللہ علیہ سے پوچھا کہ حضرت یہ تصوف کیا ہے؟ تو فرمایا کہ تصوف یہ ہے کہ تصوف کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا تصوف کا مقصد یہ ہے کہ انسان کی رگ رگ اور ریشے ریشے میں سے گناہوں کا کھوٹ نکل جائے. تو جب انسان کے اندر تقوی آ جاتا ہے، واقعی اللہ دیکھ رہے ہیں ہر حال میں، لوگوں کے سامنے بھی اس کے معاملات صاف ہیں، اور اکیلا ہے جب لوگ نہیں دیکھ رہے ہیں، جب اسے اور اللہ کے درمیان معاملہ ہے تب بھی اس کے معاملات صاف ہیں، یہ بندہ ہے جس کا تزکیہ ہوا ہے. تو لوگوں کو دکھانے کا کوئی ایک چہرہ اور اصل میں کوئی اور چہرہ، یہ دو رنگی ہے، یہ تزکیہ نہیں ہے. کسی کہنے والے نے کہا کہ دو رنگی چھوڑ، یک رنگ ہو جا، یا پھر موم ہو جا، یا پھر سنگ ہو جا. اس لیے گناہوں سے بچنا، اللہ کے حکموں کو پورا کرنا، اس سے جو باطن کو ترقی ملتی ہے وہ کوئی اور ہی چیز ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ کے یہاں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ گناہوں سے بچنے والا ہے, سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم, تم میں سب سے زیادہ عزت والا اللہ کے نزدیک وہ جو تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہے. تو صرف باتیں کرنا, اپنے تذکرے کرنا, اپنی تعریفیں کرنا, اپنے معمولات اور ذکر اذکار بیان کرنا, نوافل کے معمولات بتا کرنا, یہ تمام چیزیں تزکیے کا باعث نہیں ہیں. تزکیے کا باعث تو یہ ہے کہ جب انسان اللہ کے سامنے اکیلا ہے, جب لوگ اسے نہیں دیکھ رہے, تو وہ کتنا گناہوں سے بچتا ہے. لوگوں کے سامنے گناہوں کی آپ بہت زیادہ مذمت کریں اور پھر وہی جا کے گناہ کر دیں, تو یہ اس بات کی دلیل کہ دل میں ابھی تزکیہ کیا, ابھی تو منافقت بھی نہیں دھلی ہے. فرمایا ذالک ازکا لکم و اطہر, یہ معاملات صحیح کرو گے, اللہ تعالیٰ کا خوف کرو گے طلاق دیتے وقت بھی, اس وقت بھی اللہ کی نعمتوں کو یاد کرو گے, یہ طلاق اور نکاح کے معاملات میں ہنسی مذاق نہیں کرو گے, یہ تمہارے تزکیے کا باعث ہے, اس سے تم پاکی حاصل کرتے ہو, تمہارے معاملات صاف ہوں گے, یہ تزکیہ ہے. چنانچہ عرب کا ایک آدمی تھا, اس نے ایک شادی کی اور جہاں بزنس کرنے جاتا تھا اس علاقے میں دوسری شادی کی. بیوی کو احساس ہو گیا پہلی والی کو کہ شاید اس نے وہاں دوسری شادی کر لی ہے, کہ تھوڑے عرصے سے وہ وہاں جانے کی بڑی رغبت رکھتا ہے, تو کسی بوڑھی عورت کو بھیجا کہ جا کے دوسرے علاقے میں معلوم کرو کہ کہیں اس نے دوسری شادی تو نہیں کر لی. اس بوڑھی عورت نے آ کے بتایا کہ ہاں دوسری شادی کر لی ہے تمہارے شوہر نے. اس کو بڑا غم ہوا, بڑا دکھ ہوا, سوچا کہ میں اس سے لڑائی کروں, مگر پھر سوچا کہ اگر میں لڑائی کروں گی اور بتا دوں گی کہ ہاں مجھے پتا ہے, تو پھر جب اس کو پتا چل جائے گا تو اب پھر جتنا ٹائم مجھے دے رہا ہے اس سے بھی کم دے گا, کیونکہ اب تو پھر ایکول ٹائم دینا پڑے گا. تو اس نے نہیں بتایا شوہر کو اور بات کو چھپا لیا, اور کچھ عرصے بعد جو ہے وہ شوہر کا انتقال ہو گیا. جب شوہر کا انتقال ہوا اور جب اس کو اپنی میراث ملی, وراثت کا جو مال تھا وہ ملا, تو چار بڑے بورے سونے اور چاندی کے اس کے حصے میں آئے. لوگوں کو بھی پتا تھا اور میراث تقسیم کرنے والوں کو بھی پتا تھا کہ اس کی دو بیویاں تو نہیں ہیں, اس نے کسی کو بتایا نہیں تھا, اس نے تو ایک ہی بیوی کا بتایا تھا, وہی جو پہلے والی بیوی تھی. تو اس پہلے والی بیوی کے پاس چار بورے سونے چاندی کے آئے, دنیا میں کوئی اور نہیں جانتا تھا سوائے اس عورت کے اور وہ بوڑھی عورت کے کہ دوسری بیوی بھی ہے. تو اللہ کا خوف تھا, ذہن میں آیا کہ یہ چار کے چار میرے نہیں ہیں, یہ تو دو بیویوں میں تقسیم ہوں گے, دو میرے ہیں دو اس کے. تو دو بورے اللہ کا خوف معاملات کی صفائی کی وجہ سے, یہ تزکیہ اس کو کہتے ہیں, دو بورے جو ہیں اس پہلی والی بیوی, دوسری والی نئی والی بیوی تھی, اس کو بھجوائے کہ جی اصل میں تیرا شوہر فوت ہو گیا ہے اور تو اس کی دوسری بیوی ہے, یہ اس کا میراث کا مال ہے, یہ دو بورے تیرے لیے سونے اور چاندی کے آئے ہوئے. تو اسی بوڑھی عورت کو بھیجا کہ یہ لے جاؤ اور جا کے کہنا کہ میں نے بھجوائے اور اس کا شوہر فوت ہو گیا ہے. وہ بوڑھی عورت لے کے گئی اور اس نے جب یہ دیکھا کہ یہ دو بورے میرے لیے بھیجے گئے ہیں اور میرا شوہر کے فوت ہونے کی خبر آئی, تو وہ روئی کہ شوہر فوت ہو گیا ہے اور یہ دو بورے آئے, تو وہ بہت حیران ہوئی کہ اتنی کوئی نیک عورت تھی کہ جس نے میرا حق جو ہے وہ مجھے بھیج دیا, اور پھر اس نے اس عورت ہی کو کہا کہ یہ دو بورے لے جاؤ, کیونکہ سچ بات میں بھی کروں گی اور پاکی کا معاملہ کروں گی, اور سچائی کا معاملہ یہ ہے کہ آخری مرتبہ جب وہ یہاں سے گیا تھا تو وہ مجھے طلاق دے گیا تھا, تو اب اس کی میراث میں میرا کوئی حصہ نہیں ہے. تو یہ معاملات کی صفائی ہے, یہ جو معاملات صاف ہوتے ہیں یہ اس بات کی دلیل ہوتی ہے کہ دل کا تزکیہ ہو گیا ہے, دل پاک ہے. اللہ تعالیٰ نے فرما دیا کہ یہ تین چار چیزیں ہیں نا, معاملات کو صحیح طرح سے کرو گے, طلاق کے معاملات کو صحیح طرح سے کرو گے, ذالک ازکا لکم و اطہرو, یہی تمہارے لیے زیادہ پاکی کا باعث اور یہی تمہارے لیے زیادہ ستھرائی کا باعث ہے. آگے فرمایا واللہ یعلم، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں، وانتم لا تعلمون، اور تم نہیں جانتے، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں کن چیزوں سے تمہارا باطن پاک ہوگا، تم نہیں جانتے ہو کن چیزوں سے تمہارا باطن پاک ہوگا. اللہ تعالیٰ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں کو پاک فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے معاملات میں صفائی عطا فرمائے. کچھ لوگ عبادات میں اچھے ہوتے ہیں، معاملات میں کچے ہوتے ہیں. کسی سے قرض لیا تو واپس نہیں کرنا ہے، کسی سے کوئی معاملہ کیا تو اس معاملے میں گڑبڑ کرنی ہے. جہاں کہیں کسی کے پیسے دبانے ہوتے دبا لیے جاتے ہیں، تو خیال معاملات میں نہیں کرتے. جو چیز استعمال نہیں کرنی ہوتی ہے، اجازت نہیں ہوتی ہے، پھر بھی استعمال کر رہے ہوتے ہیں. یہ تمام چیزیں جو ہیں ان کا تعلق معاملات سے ہے. جب انسان کے معاملات صاف ہوتے ہیں، یہ اس کے تزکیے کی دلیل، باطنی پاکی کی دلیل ہے. تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے دعا ہے، اللہ تعالیٰ ہمیں یہ باطنی پاکی نصیب فرمائے، نفس کا پجاری بننے سے محفوظ فرمائے. جیسا اللہ تعالیٰ ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ویسا بننے کی توفیق عطا فرمائے. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے، یا جس ایک مرتبہ پھر ترجمہ کر دیتا ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور جب طلاق دی تم نے عورتوں کو اور پہنچ گئی اپنی عدت کو، فَامْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ، تو ان کو رکھ لو اچھی طرح سے، اَوْ سَرِّحُوهُنَّ، اور اگر ان کو چھوڑ دو، بِمَعْرُوفٍ، تو پھر ان کو وہ بھی اچھی طرح سے کر دو. وَلَا تُمْسِكُوهُنَّ ضِرَارًا لِتَعْتَدُوا، اور نہ روک کے رکھو ان کو ستانے کے لیے کہ ان پر ذاتی ہو. وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ فَقَدْ ظَلَمَ نَفْسَهُ، اور جس نے ایسا کیا بے شک وہ اپنا ہی نقصان کرے گا. وَلَا تَتَّخِذُوا آيَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، اور نہ ٹھہراؤ اللہ تعالیٰ کی آیات کو مذاق کے طور پہ. وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ، اور یاد کرو اللہ تعالیٰ کے احسان جو تم پر ہیں. وَمَا أَنزَلَ عَلَيْكُم مِّنَ الْكِتَابِ، اور اس کو بھی یاد کرو کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر کتاب نازل کی. وَالْحِكْمَةَ، اور علم کی باتیں. يَعِظُكُم بِهِ، جس کے ذریعے سے تم نصیحت حاصل کرتے ہو. وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور اللہ سے ڈرتے رہو. وَاعْلَمُوا، جان لو، أَنَّ اللَّهَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز کا جاننے والا ہے. وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ، اور جب تم نے طلاق دے دی عورتوں کو. فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ، اور پوری کر چکی وہ اپنی عدتیں. فَلَا تَعْدُلُوهُنَّ أَن يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ، تو پھر نہ روکو ان کو اپنے شوہروں سے، یعنی نئے خاوندوں سے نکاح کرنے سے. اِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ، جبکہ وہ آپس میں اچھے موافق دستور کے مطابق راضی بھی ہیں. ذَلِكَ يُوعَظُ بِهِ، تو یہ آپ کو نصیحت کی جاتی ہے، اور یہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے. من کان منکم یؤمن باللہ والیوم الآخر، جو تم میں سے ایمان رکھتا ہے اللہ پر اور آخری دن پر. ذالکم ازکا لکم واطہر، اسی میں تمہارے لیے بڑی ستھرائی ہے. واطہر، اور پاکیزگی ہے. واللہ یعلم وانتم لا تعلمون، اللہ تعالیٰ جانتے ہیں اور تم نہیں جانتے. یہاں آ کے آج کا سبق مکمل ہوتا ہے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، واستغفرک واتوب الیک.